بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و سنت و سلف صالحین کی روشنی میں دسویں اصل پہ بات کر رہے تھے، اہل سنت والجماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت کے متعلق، اور بدعت کے متعلق ابھی تک جو ہم بات کر چکے ہیں، نمبر ایک بدعت کا معنی، نمبر دو بدعت کی قسمیں، نمبر تین بدعت کا حکم، نمبر چار بدعت کا ترازو، نمبر پانچ بدعت کی مذمت میں دلائل، نمبر چھ بعض بدعت کے متعلق بعض اہم ضابطے، نمبر سات بدعت کے متعلق بعض غلط فہموں کا ازالہ، نمبر آٹھ بدعت کے ظہور کا وقت، نمبر نو بدعت کے ظہور کی جگہ، نمبر دس بدعت بعض رائج بدعات امت میں آج کے دن یا آج کے ماحول میں جو رائج بدعات ہیں، اس کے بارے میں بات کی تھی. جو باقی دروس ہیں بدعت کے متعلق جو ہیں وہ اب دس ہو چکے ہیں. نمبر گیارہ بدعت کے اسباب، نمبر بارہ بدعت سے بچنے کا طریقہ، نمبر تیرہ بدعت کا واحد علاج، بدعت کا علاج، نمبر چودہ جو اپنا علاج نہیں کرنا چاہتا، جو بدعت اپنا علاج نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے نمبر چودہ پہ بدعت کے برے اثرات، نمبر پندرہ اہل سنت و جماعت کا موقف اہل بدعت کے متعلق، بدعت و اہل بدعت کے متعلق پورا، نمبر سولہ بعض بدعتیوں کا رد، اس میں بعض گروہوں کا میں ذکر کروں گا جو بدعتی گروہ ہیں اور ان کی بعض بدعات کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. آج کی نشست میں بدعت کے اسباب، پچھلے درس سے میں نے بیان کیا تھا کہ امت میں بہت ساری بدعات رائج ہیں. آنکھیں کھلتی ہیں بدعت میں اور بدعت میں ہی بند ہوتی ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ بدعتیں کیوں رائج ہیں، بدعتیں کیوں عام ہو گئی ہیں، سنت کیوں نظر نہیں آتی، بہت کم لوگوں میں سنت نظر آتی ہے، یہ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم بدعت کے اسباب جانیں گے. اور ہم یہ دیکھ لیں یہ سبب، ان اسباب کو جاننے سے پہلے اور جاننے کے بعد، کیا ہمارے اندر ان اسباب میں سے، ان وجوہات میں سے کوئی وجہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بدعت کے زیادہ قریب اور سنت سے دور ہیں. وہ یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو لوگ بدعت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ سنت سے زیادہ دور ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے لوگوں کے ساتھ. اب غور کرو کہ زندگی میں جو بدعت پہ عمل کرتے ہیں، جتنی بدعتیں ان کی زندگی میں رائج ہیں اتنی ہی وہ سنتوں سے دور ہیں. دیکھو سنت مطلب سر پہ پگڑی داڑھی رکھنے کا نہیں ہے، یہ صرف سنت نہیں ہوتی، یہ ایک حصہ ہے، داڑھی رکھنا سنت کا ایک حصہ ہے اور وہ حصہ جسے فرض کہا جاتا ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار کو یا توپ کو رکھنا یہ بھی سنت کا ایک حصہ ہے. لیکن کیا سارے کا سارا دین اس مفہوم سے، پیار صلی اللہ علیہ وسلم سنت اس مفہوم سے ساری کی ساری شریعت ہے؟ کیونکہ سنت کا معنی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اس مفہوم کے مطابق ساری شریعت ہے. تو آئیے دیکھتے بدعت کے اسباب. اسباب تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے میں نے صرف دس کا انتخاب کیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے طالب علم کے لیے یاد کرنے میں بھی، اور سننے والے کے لیے بھی آسان ہو کہ وہ ان اسباب کو جان لیں اور ان سے دوری اختیار کریں. پہلی وجہ ہے، پہلا سبب جہالت. اور یاد رکھیں جہالت خطرناک آفت ہے اور بدعت کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک سننا دیکھنا اور دل یعنی سمجھنا، ان سب سے قیامت دن سوال کیا جائے گا. ہم جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جس کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور ہمیں عمل کرنے پہ مجبور بھی کر دیتا ہے، یہ دیکھنا سننا اور یہ سوچ، یاد رکھیں یہ سب قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور دوسری آیت میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دے بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، انما حرم ربی، میرے رب نے حرام کر دیا. کیا چیز؟ الفواحش، بدکار اور بےہودگی ہر قسم کی. ما ظہر منها، جو ان سے ظاہر ہوئی، جو انسان بدن سے کرتا ہے، وما بطن، جو انسان چھپ کے کرتا ہے یا دل سے کرتا ہے، والاثم اور گناہ، والبغی اور حد سے گزرنا، بغیر الحق، بغیر حق کے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ذات کو شریک کرو، شرک کرو جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. ما لم ينزل به سلطانا، کوئی سلطان، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور یاد رکھیں شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، اور یہ بھی حرام ہے تم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ پر ایسی بات بیان کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. تو دین کی متعلق بات کرنی ہے تو علم کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے، بغیر علم کے جہالت ہے، اور جہالت کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرنا جائز نہیں، ہرگز حرام ہے. اور علم جب تک موجود ہے تو جہالت کیسے آ سکتی ہے؟ جہالت تب آتی جب علم نہیں رہتا. اور علم کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں کے دلوں میں سے نہیں نکالتا. جب علم کا خاتمہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی علماء کے دل میں سے علم کو نہیں نکالتا، لیکن اللہ تعالی علماء کی روح قبض کر دیتا ہے، موت طاری ہو جاتی ہے، تو نہ وہ دنیا میں رہتے ہیں اور نہ ہی ان کا علم دنیا میں باقی رہتا ہے. لوگوں میں جو باقی رہتے ہیں رؤوساً جہالاً، رؤوس بڑے سر والے ہیں. کیا مطلب رؤوس؟ بڑے پوسٹ اقتدار والے لوگ ہوں گے، بڑے پوسٹ پر فائز ہوں گے، مشہور لوگ ہوں گے، بڑے باتونی بات کرنے والے لوگ ہوں گے، لوگوں کی بات سنیں گے. رؤوساً جہالاً لیڈر ہوں گے، چاہے لیڈر کسی بھی کوئی جماعت ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے، کوئی بھی ہو، لیکن لیڈر ہے وہ، اس کی بات سنی جاتی ہے. تو لوگ، اور خاص طور پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو جن کے تعلق دین سے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں باقی کیا رہے گا؟ علماء تو چلے گئے، علم بھی چلا گیا، باقی رہ گئے رؤوساً جہال. جو رؤوس جہال ہیں یفتون بغیر علم، تو فتوا تو دینا ہے. اب مذہبی جماعت کا لیڈر بیٹھا ہے اور علم بھی نہیں ہے، اور لوگ سوال کریں جواب تو دینا ہے اس نے، تو کس چیز کی بنیاد پہ دے گا؟ جہالت کی بنیاد پر. جب جہالت کی بنیاد پر بات کا جواب دے گا، مسئلے کا حل ڈھونڈے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیضلون ویضلون، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو دیکھیں جب تک علم کا نور موجود ہے تو جہالت کا خاتمہ ہے، اور جب علم کا خاتمہ ہوا علماء کے جانے سے، علماء کے مر جانے سے، تو باقی رہ گئے رؤوساً جہالاً. اور کیونکہ وہ جاہل ہیں، جاہل سے صرف جہالت ہی اندھیرے پھیل سکتا ہے، تو باقی جو رہے گا وہ گمراہی اور جہالت کے اندھیرے باقی رہیں گے. یہ روایت جو ہے متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. دوسری وجہ اتباع الہوا، خواہش نفس کی اتباع ہے، خواہشات نفسانی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش یا تو اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. اچھی خواہش کا پیمانہ وہ نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میرے لیے کیا فائدہ مند ہے، اور بری خواہش کا یہ پیمانہ نہیں کہ میرے لیے کیا برا ہے، چاہے مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، جو بھی ہے. اچھی خواہش کا پیمانہ یہ ہے کہ کیا اس خواہش سے میرا رب مجھ پر راضی ہوتا ہے یا نہیں، کیا یہ شرع کے مطابق ہے، میرے پاس ترازو ہے، جو شریعت کے اس ترازو پہ اترتی ہے تو اچھی خواہش ہے، جو اس کے مخالف ہے تو بری خواہش ہے. یہ کلیہ ہے. اس خواہش کے نفس کی اتباع کی وجہ سے بہت سارے لوگ بدعت کے دلدل میں غرق ہوئے، اور خواہش نفس اتنی بری بات ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی شخص کے اندر یہ خواہش موجود ہے. دیکھیں شیطان ہمارا خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ یہ خواہش نفس جو جاگ جاتی ہے اور اپنا کام کر دکھاتی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مجاہدہ کریں، جد و جہد کریں اس بری خواہش نفس کے خلاف. ہم اگر ختم نہیں کر سکتے، ضعیف اور کمزور ہیں، ہم خلاف جہاد تو کر سکتے ہیں نا. اور یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کے خلاف، اپنی بری خواہشات کے خلاف جہاد کرے. وہ یاد رکھیں، اور اسے بڑا جہاد بھی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ جہاد کیا وہ اپنی سر قلم کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ تو بعد میں ہے. اپنے سر قلم کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکانا جانیں گے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے، تب یہ سر قلم ہوگا نا. تو جس کا سر جھکتے نہیں ہے شریعت کے نصوص کے سامنے، تو اسے سر کٹوانا کہاں ہے؟ مشکل کیا ہے میرے بھائیو، مشکل کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں گولی کھا لو یا سر کٹوا لو، یا اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکا دو، پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے مطابق زندگی گزارنی، اس نے اپنی منمانی نہیں کرنی. تو پہلا سٹیپ کافروں کے خلاف جہاد سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے جہاد نفس. اس لیے دیکھیں سبحان اللہ، رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اسی خواہش نفس کو ختم کرنے کے لیے 13 سال توحید اور اتباع سنت کی طرف دعوت دی. توحید اتباع سنت، توحید اتباع سنت، بس کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اکثر آیات جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں مکی آیات، کہ اللہ تعالیٰ فرمانبرداری، عبد اللہ مالک من الہ غیرہ، اللہ کے عبادت کو اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود نہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی بات کو مانو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات کی اتباع کرو، یہ سچ فرماتے ہیں. تو جب 13 سال کی تربیت کے بعد صحابہ کرام مدینہ میں آئے اور وقت آیا جنگ بدر میں جان دینے کا، تو ان میں سے ایک شخص واپس نہیں، ایک شخص واپس نہیں ہٹا، نہ اس کے قدم ڈگمگائے. وجہ کیا تھی؟ اپنی نفس، وہ وجہ جس سے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، یا کوئی شخص پیٹ موت کو دیکھ کے پیٹ دکھا کے بھاگ جاتا ہے، اب تو وہ چیز باقی نہ رہی نا. تو خواہش نفس کے خلاف، اس لیے دیکھیں بڑے پیاری بات فرمائی ہے، بڑے عظیم حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شریک ہوئے صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے، اور یہ فرمایا ہے تم فقط غفرت لکم، تم نے جو کچھ کرنا ہے جنگ بدر کے بعد جا کے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو بڑا امتحان تھا، کیوں؟ کیونکہ اب تربیت نفس ہو چکی ہے. اب اس شخص سے جس نے جنگ بدر میں شریک ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اب اس شخص سے کوئی ایسی توقع کی بات نہیں کہ اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے. ہاں بشریت کے تقاضے سے کبھی اگر ہو بھی گیا تو اس کی وہ کمزوری جو ہے وہ معاف ہے. اللہ اکبر. اور جنگ بدر بہت بڑا امتحان تھا، یاد رکھیے. یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے، رو کے دعا مانگتے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شال ہے، جو چادر، وہ زمین پہ گر جاتی ہے. صدیق آتے رضی اللہ عنہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، چادر اٹھا کر کندھوں میں رکھتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. تو خواہش نفس ایک بری بلا ہے، اس سے بہت مشکل سے لوگ بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
أفرأيت من اتبع إلهه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. سورة الجاثية آية نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ ارے انسان اپنی نفس کا غلام بھی ہوتا ہے، اپنی نفس اپنا بندہ بھی ہوتا ہے کوئی شخص. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ اللہ کا بندہ ہے یا حبل کا بندہ ہے یا درہم کا بندہ ہے یا دینار کا بندہ ہے یا کپڑے کا بندہ ہے. کیا انسان اپنی نفس کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، اپنا بندہ بھی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنی نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی بنیاد پر گمراہ کر دیا. کون سا علم؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جان لیا، اس کو 50,000 سال پہلے پیدا کرنے سے پہلے جان لیا کہ اس نے گمراہ ہونے رہتا لکھ لے کے گمراہ ہوگا. دوسرا، وہ شخص جو ہوا نفس کے متبع ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو دونوں باتیں ہیں. کیسے جانتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیات، یہ صحیح احادیث، یہ صحابہ کرام کے اقوال، یہ تابعین کے اقوال، اتباع التابعین، سلف صالحین کے اقوال سامنے واضح ہیں، صحیح سند سے ان سے ثابت ہیں. ان باتوں کو اپناتے نہیں، اور اپناتے ہیں ان باتوں کو جن کی کوئی دلیل نہیں، ان کو عبادت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ خواہش نفس نہیں تو خواہش نفس کیا ہے؟ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ارے جشن میلاد النبی مناتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اتباع التابعین نے کیا، چاروں امام نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا. بھائی آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا دل کرتا ہے، یہی تو خواہش نفس ہے. اچھا، جب دل کرتا ہے اور خواہش یہ ہے کہ جشن منانا چاہیے اور دلیل بھی کوئی نہیں ہے، فتویٰ دے دیا کہ جشن بلاد النبی خیر کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی طرف ایک راستہ ہے، خیر و برکت کا عمل ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، تو پھر شریعت مخصوص مجھے کچھ ملا تو نہیں؟ فتویٰ تو دے دیا، اب کیا کیا؟ اب قرآن مجید کی آیات ڈھونڈی، احادیث ساری ڈھونڈی، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، اتباع تک کہیں سے بھی کوئی دلیل مل جائے. اور اہل باطل کی یہ نشانی ہے، بڑی نشانی ہے. پہلے خواہش نفس کی وجہ سے فتویٰ دے دیتے ہیں، پہلے جو وہ چاہتے فتویٰ دے دیا، اب اس کو ثابت کرنے کے دلیل بعد میں ڈھونڈتے ہیں. اور یاد رکھے قرآن مجید اتنی وسیع اور عظیم کتاب ہے، اس میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم آیات ہیں، کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، ایک ہی معنی ہے، اس میں رد و بدل کر نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اس میں سے دوسرا معنی نکال سکتا ہے. اور جو آیات متشابہ ہیں اس میں آپ دوسرا معنی نکال سکتے ہیں، جیسے کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، محکم آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں. جو علم الراسخین فی العلم ہیں وہ تو فرق جانتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، اور واپس لوٹانے متشابہ آیات کو محکم کی طرف. اور جن کے دل میں مرض ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کو لے لیتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اہل بدعت کو دیکھیں، فتویٰ دے دیا، اب دلیل کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تورات اور انجیل سے دلیل لیں گے تو کون مسلمان سنے گا ان کی بات؟ ان کے پاس سوائے قرآن و حدیث کے بچا کیا ہے؟ یہی ہے. تو پورا ڈھونڈ مارا قرآن مجید میں جو متشابہ آیات ہیں ان کو اپنا لیا. مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے، میرا دل کرتا ہر جگہ موجود ہے، یہ خواہش نفس ہے. اچھا دلیل سوچ، ہاں قرآن مجید تو ہے نا، نحن اقرب من حبل الورید وهو معكم اينما كنتم، دلیل تو ہے نا، بس یہ کافی ہے. اچھا مجھے یہ بتایا، قرآن مجید یہ بھی آیت تو ہے نا، الرحمن على العرش استوى، اللہ تعالیٰ رحمان عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے. اور پھر یہ معنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر مستوی ہے، یہ آیت جو ہے کہ ہم بندے کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، یا تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، ان آیات میں کیا یہ معنی پایا جاتا ہے ہر جگہ موجود ہے؟ کو متعین کریں, کہاں سے سیکھیں, کہاں سمجھیں گے ہم؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے اس لوڑنے کی معروف حدیث میں, مشہور حدیث میں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لوڑنے سے پوچھتے ہیں این اللہ, اللہ تعالیٰ کہا ہے. وہ صرف زبان سے نہیں کہتے, عملاً بھی, قولاً اور عملاً اپنے انگشت شہادت سے آسمان کا اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقا فإنہ مؤمنہ, اسے آزاد کر, یہ مومنہ ہے. ایمان کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے, یہ مومنہ ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے جس کے یہاں عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, یہ تو مومن ہے. اور جو کہتے ہیں نہیں عرش پر مستوی ہر جگہ موجود ہے, یہاں پر غلطی ہوئی ہے, یہ بدعتی لوگ ہیں. اگر آیت یہ مفہوم ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لوڑنے کو منع کر کے وضاحت فرماتے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ امتحان تھا کہ اپنی فطرت سے یہ لڑکی جانتی ہے کہ نہیں, کیا کسی نے اس کی فطرت کو تبدیل تو نہیں کیا. اور اللہ کا شکر زمانے میں کوئی مائی کلا لے سکے جو فطرت کو تبدیل کر سکے. صحابہ کرام کا دور تھا, ایمان اور علم کا دور تھا, توحید کا زمانہ تھا, تبع سنت کا زمانہ تھا. جب صحابہ کرام کے دور کے بعد تابعین کا دور ہے تو تھوڑا سا کم ہوا. دیکھیں صحابہ اور تابعین برابر نہیں ہے کسی صورت میں بھی. جب اس دور کی فضیلت میں کمی آئی تو بدعت کی انہوں نے تھوڑا سا سر اٹھایا, تھوڑا سا. اگرچہ صحابہ کرام کے دور موجود تھے لیکن بے بس تھے. تو جن لوگوں نے انکار صفات جو لوگ انکار صفات کی بدعت لے کے آئے تو یہ اکثر لوگ جو ہیں یہ تابعین کے زمانے میں نکلے ہیں. اور سب سے پہلے جس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے وہ جہم بن صفوان. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے زمین پر اشارہ کرتے ہوئے, اور ہم یہ نہیں کہتے جہمیوں کی طرح کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر زمین کی طرف اشارہ کیا. تو جہمی امام ابن مبارک کون ہے؟ معروف اس جماعت کا عالم ہے, مجاہد ہیں, فقیہ ہیں, زاہد ہیں. تعجب کی بات یہ ہے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہیں وہ اپنی کتابوں میں امام عبداللہ بن مبارک کے بڑے اقوال پیش کرتے ہیں, بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے. یہ اقوال بھائی کیوں نہیں اپنایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے وہ جہمی ہیں. اور جانتے ہیں جہمی لفظ اتنی بڑا لفظ ہے سنو جماعت کے علماء کے لیے کہ علماء بعضوں میں یہ فرماتے ہیں وہ ہیں کافر, جہاں پر کفر فتوا لگایا ہے, کیونکہ مکمل صفات کا انکار کیا جہمی صفوان نے اور ان پر حد قائم کر دی گئی. 1928 ہجری میں ان کا سر قلم کر دیا گیا. 128 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی, یہ اس زمانے کی عقیدے کی بات ہے, آج کل کی بات نہیں ہے. اور اس زمانے سے لے کے آج تک یہ عقیدہ رائج ہے لوگوں میں. تو خواہش نفس پہلے, پھر نصوص میں ڈھونڈا اپنی بات ثابت کرنے کے لیے, قرآن سے, حدیث سے, کسی عالم کا قول کہیں سے بھی مل گیا اس کو اپنا دین بنا لیا. اور اس کے برعکس اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے؟ زبان کھولنے سے پہلے, فتویٰ دینے سے پہلے دلیل دیکھتے ہیں. دلیل ہے جواب دیا, دلیل نہیں ہے تو کہتے ہیں اللہ اعلم, لا ادری, میں نہیں جانتا ہوں, یا اللہ اعلم کہتے ہیں. سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک وفد آتا ہے افریقہ سے, اسپیشل سفر کر کے آتے ہیں مدینہ کی طرف, امام مالک کی طرف آتے ہیں خاص سوال کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے. آدھے مسائل تقریباً امام صاحب کہتے ہیں لا ادری, اللہ اعلم. کہتے ہیں امام صاحب ہم جا کے کیا کہیں گے اپنے قوم کو؟ امام صاحب کہتے ہیں یہی کہنا کہ امام مالک کہتے ہیں مجھے نہیں آتے ہیں مسائل, کسی اور سے جا کے پوچھ جس کے پاس علم ہو. میرے بھائی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر, یہ رسول و جماعت کا عقیدہ ہے, یہ ان کا منہج ہے, اور یہ ہماری دعوت ہے کہ ان لوگوں کے راستے کو اپناؤ. میرے بھائی کیا امام مالک کو امام بھی کہتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ ان کی تقلید واجب ہے, اور پھر ان کی بات بھی نہیں سنتے ہو, فقہ کو لے لیا, ان کا عقیدہ کو چھوڑ دیا؟ کیا کوئی ہماری مرضی ہے؟ اگر یہ خواہش نفس لے تو خواہش نفس ہوتی کیا ہے؟ دیکھ خواہش نفس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک امام ہے ان کی آدھی بات کو لی اور دوسری آدھی بات کو چھوڑ دی, اور جو زیادہ اہم تھی اس کو چھوڑا, جس کی اہمیت کم ہے اس کو لے لیا. دیکھیں دیوبندی کیا کہتے ہیں, المحمد المفند عقائد علماء دیوبند میں خلیفہ سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم فروع میں متبعین ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اصول میں ہم متبعین ہیں امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے، اور طریقتنا ہم صوفی ہیں. تعجب کی بات ہے، اگر یہ ہوا نفس نہیں ہے تو پھر ہوا نفس ہوتی کیا ہے؟ ایک امام ابو حنیفہ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ؟ نماز پڑھتے تھے تو آپ نے ان کو نماز لے لی؟ ان کا کوئی عقیدہ تھا کہ نہیں؟ تو عقیدہ بھی کیوں چھوڑا ہے؟ کیا ان کا کوئی سلوک اور اخلاق تھے کہ نہیں، آداب تھے کہ نہیں؟ ان کے سلوک اور اخلاق کو بھی چھوڑ دیا، ان کے عقیدہ کو بھی چھوڑ دیا، ان کی نماز اور روزہ اور فقہ لے لی؟ اگر یہ خواہش نفس نہیں تو خواہش نفس ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واپس آتے ہیں، افرأیت، ذرا غور کرنا ان لوگوں پر جن کی میں نے بات کی ہے اور اس آیت کریمہ پر. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، آگے دیکھیں ذرا کتنی مشکل الفاظ ہیں، وختم علی سمعہ وقلبہ، مہر لگا دی اللہ تعالی نے، تالے لگا دیے ان کے کانوں پر ان کے دلوں پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے اللہ تعالی نے لگا دیے، وجعل علی بصرہ غشاوہ ان للہ وانا الیہ راجعون. آپ آج کے دور میں کہ کسی اور زمانے میں نہ جائیں، اور جب نصیحت کرتے ہیں کسی کو کہ باطل راستہ چھوڑ دیں، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ واللہ جتنی بھی حدیث، جتنی بھی آیات آپ سامنے رکھیں نا، وہ آیت کو آیت سے، حدیث کو حدیث سے، عالم قول کو عالم قول سے مارتے ہیں. چاہے یہ آیت متشابہ اور محکم کوئی پرواہ نہیں، چاہے حدیث صحیح ضعیف ہو کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہ عالم رسول میں سے یا بدعت میں سے کوئی پرواہ نہیں، بس جواب تو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ پریشان نہ ہونا، یہ لوگ ایسے ہیں، ان پر مہریں لگ گئی ہیں، ان کے دل تم تو لوگ تبدیل نہیں کر سکتے، نہ تم لوگ ان کو ہدایت دے سکتے ہو. ہمارا پھر کیا کام ہے؟ نصیحت کرنا، بس نصیحت کرے دلیل کے ساتھ، اور باقی جو رزلٹ ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یهدیہ من بعد اللہ. اب اللہ تعالیٰ کے بعد کون ان کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی ہے مائی کا لال؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کہ اس کے بعد بھی کوئی بات رہی ہے کہ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آخر کب سوچو گے، کب سمجھو گے، کب تک اپنی ہوا نفس کے غلام بن کے رہو گے مرتے دم تک؟ پھر یہی نفس ہوگی اس کے بارے میں کہا جائے گا نعوذ باللہ، اخرجی ایہا النفس الخبیثہ الی رب غضبان ان للہ راجعون. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو راہ راست پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کتنا مشکل وقت ہوگا، دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور آخر وقت میں نعوذ باللہ موت کا فرشتہ سختی سے روح نکالتا ہے، والنازعات غرقا، اور یہ بدخبری سناتا ہے اس کٹھے وقت میں جب موت کے سکرات لگی ہیں، پورا جسم کانپ رہا ہے، تکلیف کی شدت ہے، اور فرشتہ کہتا ہے اخرجی ایتھا نفس الخبیثہ، اے خبیث نفس نکلو اب، ان للہ وانا الیہ راجعون. کیا حالت ہوگی سو، اور کس کی طرف جانا ہے؟ نکلنا تو ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس جسم کو بھی چھوڑ کے جانا کہاں ہے؟ الی رب الغبان، رب کی طرف ہی جانا ہے جو آج بہت غصے میں ہے. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ دیکھیں اس وقت سوچنے کا وقت نہ ہوگا، اور نہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے، یہ وقت ہے سوچنے کا. واللہ اس وقت نہ تو کوئی پیر کام آئے گا، نہ کوئی بزرگ کام آئے گا، نہ کوئی عالم کام آئے گا. اس وقت آپ کا کچھ کام آئے گا تو آپ کا ایمان ہے اور عمل ہے، بس مومن کی روح قبض ہوگی. اہل سنت اور جماعت، متبعین سنت والوں کی روح بھی قبض ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والناشطات نشطا، آسانی سے روح قبض ہوگی، اور فرشتہ کہے گا اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے خوبصورت طیب نفس اب نکلو اس جسم سے، اب کافی ہو چکی، کافی پریشانی اٹھائی ہے تم نے، اب پریشانی کا وقت ختم ہو گیا. ایتھا النفس الطیبہ، کس کی طرف جانا ہے؟ ان رب راضٍ، غیر بغبان. آج تمہارا رب تم پر راضی ہے, خوش ہے تم سے, جاؤ اپنے رب کی طرف جاؤ. کیا حالت ہے اس وقت؟ واللہ ساری دنیا ایک طرف, اس دنیا میں مال و متاع ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, مال و دولت ہے, شہرت ہے, جو بھی ہے, ساری کی ساری دنیا ایک طرف. ایک ہی لفظ واللہ کافی ہے کہ آج اس جسم سے نکل کر تم اپنے اس رب کے پاس جا رہی ہو, اے نفس, جو آج تم سے راضی ہے. کتنی بڑا انعام ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ایک قول ہے امام عمر عبد العزیز کا اتباع نفس کے بارے میں, بڑا پیارا قول ہے. فرماتے ہیں تم ان لوگوں جیسے کبھی نہ ہونا. کون؟ جو حق کی اتباع تو کرتے ہیں اگر ان کی خواہش کے مطابق ہو. ذرا غور کریں, تم ان لوگوں میں سے کبھی نہ ہونا جو حق کی اتباع تو کرتے ہیں لیکن اپنی خواہش کے مطابق. جب حق ان کی خواہش مطابق ہوتا ہے تو اتباع کر لیا حق, اور حق کی مخالفت کرتے ہیں جب حق ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے. تو حقیقتاً دونوں صورتوں میں وہ گنہگار ہی ہیں. پہلی صورت میں تو حق کی اتباع تو کی ہے نا, تو گنہگار کیوں ہے؟ کہ اسے حق کی اتباع حق کے لیے نہیں کی, اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کی, کیونکہ اسے اچھا لگا. دوسرا تو واضح ہے نا کہ گمراہ ہے نا وہ. دوسری تو وجہ سے گنہگار ہے کہ اس نے ہم نفس کی وجہ سے مخالفت کی. لیکن جب حق کی اتباع کی, وہاں پر کیوں گنہگار ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں لأنه في كل الحالتين انما اتبع هواه ولم يتبع الحق. دونوں صورتوں میں اس نے اتباع کس کی ہے؟ اپنی خواہش نفس کی اتباع کی, حق کی اتباع کی نہیں اس نے. کتنی پیارا قول ہے. برحال خواہش نفس سے بہت سارے اقوال میں نے علماء کے دیکھے اور سنے ہیں, لیکن یہ قول بڑا پیارا قول مجھے لگا ہے, اور میں حق سمجھوں طالب علم کا کہ ایسے قول جو جان لیں. اور اسے امام الکائی نے شرح اصول السنہ میں اس کو بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. تیسرا سبب بدعت کا ہے التعلق بالشبہات. غلط فہمیوں سے دل جوڑ لینا. ایک غلط فہمی انسان سنتا ہے, نہیں نہیں بدعت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط فہمیوں سے اپنے دل کو ایسے جوڑ لیتے ہیں, ان غلط فہمیوں کی بنیاد پر سارے کے سارے دین پہ عمل کرتے ہیں. وہ ان غلط فہم کو دلیل سمجھتے ہیں. غلط فہمیاں کا مطلب ہے ایسی دلیل کو اپنانا جو حقیقتاً دلیل نہیں. اگر دلیل کیا ہے, یا تو قرآن مجید کی آیت ہے, یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یا اجماع ہے. قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی آیت دو قسم کی ہے, یا تو آیت محکم ہے یا متشابہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں, هو الذی انزل علیک الکتاب. اللہ تعالیٰ نے اسی نہیں آپ پر کتاب نازل فرمائی, منہ اس کتاب میں سے آیات محکمات, بعض آیت محکم ہیں. ہن ام الکتاب, یہی آیت بنیاد ہے کتاب کی, قرآن مجید کی. ام کہتے ہیں بنیاد کو, جس کی طرف واپسی ہو, اس لیے ام کہا جاتا ہے. وہ اخر متشابہات ہے, دوسرے قسم کے آیات متشابہ ہیں جن آیات میں ایک زیادہ معنی پایا جاتا ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, تو بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, ٹیڑھے یا کوئی مرض ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ, تو وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, کجا ہے, وہ لوگ ان آیتوں کی اتباع کرتے ہیں جو متشابہ ہیں, اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں ظاہر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتغاء الفتنہ, وہ فتنہ چاہتے ہیں, حق کہاں چاہتے ہیں وہ لوگ. وابتغاء تأویلہ, اور وہ اس کی باطل تأویل کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ, جو صحیح تأویل ہے آیت متشابہ کی اس میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. والراسخون فی العلم, اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں متشابہ کی آیات کی تأویل کیا ہے. وراسخون فی العلم یقولون, اور جو راسخون فی العلم ہیں, جو علماء جن کے ثابت قدم علم ہیں, کہتے ہیں آمنا بھی, ہمارا ایمان ہے پوری کتاب پر، محکم الصحاب دونوں پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، دونوں آیات ہمارے رب کی طرف ہی سے تو ہے، کس کی طرف سے آئیں؟ ہاں رب کی طرف سے دونوں آیات ہیں. وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس بات سے جو بیان کی گئی ہیں جو عقل مند ہوں. تو قرآن مجید کی آیات یا تو محکم ہے یا متشابہ ہے، محکم آیات پر عمل کرتے ہیں راسخین فی العلم، ثابت قدم علماء، ان کی نشانی یہ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا عالم جو راسخ فی العلم ہو، جو حق کی دعوت دیتا ہو، تو اس کی زندگی میں دیکھ لیں آپ، اس کے اقوال اور افعال کو دیکھیں، اس کے عقیدہ کو دیکھیں، اس کے منہج کو دیکھیں، کیا وہ محکم کی پیروی کرتا ہے یا متشابہ کی پیروی کرتا ہے. اگر متشابہ کی پیروی کرتا ہے تو پھر وہ اہل بدع میں سے ہے، اہل سنت کے علماء میں سے ہرگز نہیں ہے، اہل باطل میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، کوئی مرض ہے، اپنی ہوا نفس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس ٹیڑھے پن کو آگے کرتا ہے اور وہ متشابہ آیات کو اپناتے محکم کو چھوڑ دیتا ہے. تو میں نے مثال دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ محکم آیات ہے، رحمان عرش استوى، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جہاں بھی ہو. معیت کا لفظ میں ایک سے زیادہ معنی ہے، اور قرب کے لفظ میں نحن اقرب من حبل الورید، قرب کے معنی جو عربی زبان میں ایک سے زیادہ معنی ہے. تو یہ آیت متشابہ ہیں، اور رحمان عرش استوى، استوا کا ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو، کما یلوک بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ، بلند ہوا عرش پر. جو دوسرے معنی ہے استوا کے، سب بلندی کے طرف اشارہ کرتے ہیں، سب کا معنی ایک ہی، الفاظ مختلف ہیں، ارتفع، قصد، علا، یہ عربی کے الفاظ ہیں سارے، سب کا معنی ایک ہی، بلند ہونا. اور اگر حدیث، تو آیت ہے، اگر حدیث ہے تو دو قسم کی ہے، یا تو صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے. جو راسخین فی العلم علماء سے حدیث کو اپناتے ہیں اور ضعیف چھوڑ دیتے ہیں، اور جو صحیح حدیث ہے دو قسم کی ہے، یا تو صریح ہے یا غیر صریح ہے، یعنی اس معاملے کی، اس مسئلے کی دلیل بنتی ہے نہیں بنتی، صحیح بھی ہے دلیل بھی بنتی ہے، تو اب اس پہ عمل کرنا واجب ہے، عمل ضرور کرنا ہے، یہ صحیح دلیل ہے. اور اگر دلیل تو صحیح ہے لیکن وہ دلیل بنتی نہیں ہے، مسئلہ کوئی اور ہے، یہاں پر فکس نہیں ہو رہے، تو اس کو کہتے غیر صریح، صریح نہیں ہے، صحیح سندن صحیح ہو، متن بھی صحیح ہو، اور صریح کہ اس کا متن جو ہے وہ اس مسئلے کے مطابق نہیں ہے، اسے کہتے ہیں صحیح غیر صریح. تو یہ تھا غلط فہمیوں کو اپنانا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت میں مثالیں بیان کروں، لیکن اب اہل بدع کی دلیل کو دیکھ لیں آپ، یہ کلیہ دے رہا ہوں. جو بدعتی لوگ ہیں جو بھی دلیل پیش کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی، اگر دلیل ہوتی تو بدعت کہاں ہوتی. بدعت کا مطلب کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے جس کی دلیل نہ ہو، اگر دلیل ہوتی تو بدعت ہی نہ ہوتی. تو یقیناً یہ دلیل نہیں ہے بلکہ یہ غلط فہمی ہے، شبہ ہے، اور شبہ کی بنیاد پر اس کو دلیل بنایا گیا ہے اور اس پہ عمل کیا گیا ہے. اچھا سوال یہ ہے، یہ شبہات آئے کہاں سے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ شبہات کی بڑی عجیب سی ہسٹری ہے، تاریخ، ایک تاریخی لمحہ ہے، میں ابھی بیان کر دیتا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے اوتا قائمہ جاری رہے گی، سبحان اللہ، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان اول کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو جھگڑا شیطان سے شروع ہو گیا، بلکہ تخلیق سے پہلے ہی جب شیطان نے دیکھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں، ابھی روح نہیں پھونکی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا اللہ کی مرضی ہے، جسے پیدا چاہے جب بھی. تو اس کو ذرا خدشہ تھا کہ کہیں یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، لیکن ابھی تخلیق سے پہلے تو شیطان نے دیکھا اور اندر سے محسوس کیا کہ ابھی تک وہ نہیں پھونکی تھی تو کھوکھلا خالی تھا اندر سے، تو کہا جیسا بھی ہوگا اندر سے خالی ہے، یہ شیطان کی گواہی ہے میرے بھائیوں. بہرحال جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کیا، یہ جنگ شروع ہوئی حق اور باطل کی، فرما بردار اور نافرمانی کی. اور وقت گزرتا گیا،
گزرتا گیا اور یہ جنگ جاری رہی. لیکن ایک چیز ہمیشہ آپ یاد رکھیں, جب طاقت ہوتی ہے تو حق نمایاں ہوتا ہے. اور یہ طاقت ایمان کی طاقت اور بازو کی طاقت, ایمان کی طاقت بنیاد ہے, بازو کی طاقت بعد میں ہے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ابتدائی دور مکی زندگی میں کافی تکلیفیں تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا, ہجرت کی وہ مدینہ میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے نوازا اور کامیابی عطا فرمائی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں مدینہ میں ان کو جو شرف اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ صرف مدینہ تک نہ رہی, اس کا اثر ارد گرد جگہوں پہ بھی ہونا شروع ہوا اور کلمہ توحید اور اتباع سنت کا جو پیغام ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا. پھر صحابہ کرام کا زمانہ آیا اور علم اور فضیلت, اتباع سنت, توحید, ایمان, یہ سارا بڑا پیارا زمانہ تھا. تو توحید اور اتباع سنت کی جو نشر و اشاعت وہ جاری رہے. سر عمر بن خطاب کے زمانے میں بڑا عظیم دور تھا. اب یہ دیکھیں کہ جو بڑے دو سلطنتیں تھیں جو اسلام کے بڑے دشمن تھے, ایک فارسی پرشین جو تھے, کسرا کی حکومت سن 15 ہجری میں ٹوٹی. سیدنا کس کا زمانہ تھا؟ سیدنا عمر خطاب کا زمانہ تھا. اور یہ سلطنت جو ہے, امپرر جو ہے پرشین امپرر, یہ 1000 سال اسلام سے پہلے موجود تھی. 1000 سال کتنی جڑیں مضبوط تھی یاد رکھیں. لیکن ہجرت کے 15 سال میں وہ باقی نہ رہی, ٹوٹ گئی. اور اس سے ایک سال پہلے سن 14 ہجری میں جو رومن امپرر تھے قیصر اور کسرا, شام میں ان کی حکومت تھی, وہ بھی ٹوٹ گئی. اور یہ سلطنت جو تھی قیصر کی یہ 600 سال پرانی تھی اسلام سے پہلے. آج ہم پریشان ہیں کہ امریکہ ہے یا دشمن ہے, کتنے سال ان کو ہوئے, لیکن یہ دیکھیں کتنی جڑیں مضبوط تھیں. لیکن جب ایمان, توحید, اتباع سنت کی طاقت مومنوں میں آئی تو پھر یہ جو بیرونی طاقت ہے یہ پھر اس کا کوئی معنی نہیں رہتا. یاد رکھیں اصل طاقت آپ کے دل کے اندر ہے. دیکھیں بازو کی طاقت بعد میں آتی ہے, اصل کی طاقت بعد میں ہے. جب آپ کے دل کے اندر ایمان اور توحید اتباع سنت کی طاقت جگہ کر لے گی پھر باقی یاد رکھیں اس طاقت کے بعد کوئی طاقت نہیں. اور یہی بنیادی طاقت ہے. ہاں اس کے ساتھ اگر اسلحے کی طاقت بھی آئے تو پھر نور ان اعلی نور ہے. بازو کی طاقت اس کے ساتھ آ جائے پھر نور ان اعلی نور ہے. لیکن اگر بنیاد آپ کے پاس نہیں اور دنیا جہاں کی پوری طاقت آپ پورا اسلحہ لے لیں کوئی فائدہ نہیں. تو بات کثرت تعداد کی نہیں ہے, بات کثرت ایمان کی ہے. اچھا سن عمر الخطاب نے جب کسرا کے تخت کو توڑا اور آہستہ ٹوٹتا چلا گیا, آہستہ آہستہ, پتہ ہے کسرا کی یہ حالت تھی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر دوڑتا گیا, ایک شہر میں گیا, ارے یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی گردن جھکا کے نیچے نہیں دیکھا تھا, ایسے اکڑ کے کھڑا ہوتا تھا اور اپنا آپ رب سمجھتا تھا. اور اب ایسا وقت آیا کہ اب ایک شہر میں قبضہ ہوا, دوسرے شہر میں بھاگا, وہاں پہ تیسرے کی طرف بھاگے, چوتھے کی طرف بھاگے, آخر وہ ترکی میں جا کے پناہ لی. سبحان اللہ. تو اس نے ایک کانفرنس بلائی. دیکھیں یہاں سے مصیبت کیسی آئی. اور اس نے اس کانفرنس میں کہا اگر تم لوگوں نے عمر بن الخطاب کو مارنا ہے تو تم ایسے کبھی نہیں مار سکتے, اگر مارنا ہے تو ان کے گھر میں داخل ہو کے مار سکتے ہو. یہ مسلمان جو ہے نا بڑے عجیب لوگ ہیں, ان کے سامنے دو لفظ پڑھ لیں آپ کو سینے سے لگا دیتے ہیں. کلمہ پڑھ لیں نفاقا منافق بن جائے, کلمہ پڑھ لیں آپ کو اپنے سینے سے لگا دیں گے اور جب موقع ملا تو اپنا کام کر لینا. اس کانفرنس یہ جو تھی اتنی اہمیت رکھتی تھی ان کے لیے کہ ایک نیا آئیڈیا آیا کہ اب لولو مجوسی جو ہے اس کے کان میں یہ بات آئی. اس نے کہا دیکھیں بات بڑی اچھی ہے, اس شخص نے اپنے ملک کو چھوڑا اور دیکھیں ملک مطلب پورا گھر, اپنے پیار, یہ سب کو چھوڑا, ذرا غور کریں,
مدینہ کی طرف سفر کیا، سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا، اور مدینہ میں آ کر ایک صحابی سیدنا المغیرہ بن شعبہ کے غلام بنے، غلامی قبول کی، اور تلوار اور اسلحہ بنانے کا ماہر تھا وہ شخص. نماز پڑھتا تھا عمر کے پیچھے، اللہ عنہ غلام تو تھا لیکن مسلمان. ایک مرتبہ سید عمر خطاب گزرے بازار میں سے، ان کی نظر ابو لؤلؤ پہ پڑی، تو پوچھے کس کا یہ کون ہے؟ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ آئے اور عرض کی، اے میرا مومنین، یہ میرا غلام ہے، بڑا اصل کا اچھا کاروبار کرتے ہوئے دکھایا. سید عمر نے فرمایا، مجھے شخص اچھا نہیں لگ رہا، کچھ مسئلہ ضرور ہے. دیکھیں سبحان اللہ، سید مغیرہ نے فرمایا، آپ حکم دیں تو میں قتل کر دیتا ہوں یا کچھ؟ انہوں نے کہا، نہیں، کس بنیاد پہ آپ قتل کریں گے؟ ایک میرے کہنے پہ قتل کر دیں گے، میرے کہنے پہ اس کو نکال دیں گے، مدینہ سے نکال دیتے ہیں. انہوں نے کہا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کو دیکھنا کچھ ہے اسے. مگر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، اور مقرر وقت جو اس نے سوچا ہوا تھا، اپنے ایک بہترین خنجر، بڑی تیز دھار اس نے خود بنایا، خود ماہر تھا بنانے کا، اپنے پاس رکھا. اور نماز کے وقت ہوا، سر عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے شہر کے اندر مسجد نبوی میں محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک ہوتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جو ہی تکبیر پڑھی نماز کی اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، تو ابو لؤلؤ مجوسی، یہ ظالم بدکار کافر انسان، پیچھے سے آتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور سید عمر خطاب کے پیٹ میں چھری مار دیتا ہے ایک دو مرتبہ، تین مرتبہ، اور پھر دوڑنے کوشش کرتا ہے، تین چار اور صحابہ کو بھی زخمی کرتا ہے، پھر صحابہ کرام سے پکڑ کے اسے قتل کر دیتے ہیں. بہرحال سید عمر خطاب کی جب شہادت ہوئی، یہ خبر پہنچی پوری دنیا میں اس وقت، یہ خبر شام میں کوئی پہنچی، ترکی میں، شام میں، ایران میں، یمن کی طرف، ہر طرف، بے عمر بن خطاب کو قتل کر دیا گیا. اور ایک شخص نے، جہاں پر ایک پوری فوج نہ کچھ کر سکی، وہاں پر ایک شخص نے کمال کر دکھایا. ایک فوج، دیکھیں کس طرح کی طاقت، تو دیکھیں آپ، وہ طاقت ٹوٹ گئی مسلمانوں کی طاقت کے سامنے. تو طاقت سے لوگ مر نہیں سکتے، ان کو مارنا ہے تو نفاق سے مار سکتے ہیں، بعضوں کی طاقت سے یہ لوگ مرنے والے نہیں، ان کو آپ مغلوب نہیں کر سکتے. اسی پیغام کو یمن کے ایک شخص نے سنا، عبداللہ بن صدر، یہودی تھا. اب دیکھیں یہ ابو لؤلؤ مجوسی کون ہے؟ پرشین ہے، آگ کا پجاری ہے، اور عبداللہ بن صدر کون ہے؟ یہودی ہے. اس یہودی نے کے کان میں خبر گئی، یہ بات تو بڑی اچھی ہے، آسان بات ہے، دو لفظ پڑھنے میں جاتا کیا ہے ہمارا، ہم نے کون سا مسلمان ہونا ہے. اب وہ شخص سفر کرتا ہے یمن سے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور آتے سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور کہاں درتے لوگ بات کیا کرتے ہیں اپنے مجالس میں، لوگ آج کل حکمرانوں کی باتیں تو کرتے ہیں نا، یہ کیوں قرآن نے، وہ کیوں قرآن نے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. اس لیے علماء نے سنت الجماعت فرماتے ہیں کہ دو کی غیبت تو ویسے حرام ہے، اپنے مسلمان اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گناہ جو ہے، لیکن دو ایسے لوگ ہیں جن کی غیبت کا معنی ہے کہ ان کا مردار گوشت زہریلا گوشت کھانا ہے، مردہ بھی ہے زہریلا بھی ہے، اور وہ ہیں علماء اور عمراء جو حاکم وقت ہیں. ان کی غیبت جو ہے کیوں زہریلا گوشت ہے؟ کیونکہ ان کی غیبت سے جو تباہی اور بربادی آتی ہے امت میں، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب عالم کی اب غیبت کریں، برا بھلا کہیں گے، اور عالم کی غیبت اور اس کا علم، لوگ اس کا ان سے استفادہ نہیں حاصل کریں گے، وہ کہیں گے ہے تو برا، یہ ہے غلط، یہ ہے جھوٹا، یہ ہے ظالم، یہ ہے بکا ہوا، تو پھر لوگ کس کی بات سنیں گے؟ روسن جوہالہ کی بات سنیں گے. جب ان کی بات سنیں گے تو پھر گمراہی گمراہی ہے، اور گمراہی میں کہاں خیر ہے؟ جب آپ قرآن کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، اگر جو برا کیوں نہ ہو، دیکھیں ایک کام اس کے ذمے ہے، ایک کام میرے ذمے ہے، محکوم کے ذمے ہے، حاکم کے جو ذمے کام ہے اس کا جواب وہ حاکم دیں گے، جو میرے ذمے کام ہے اس کا جواب میں دوں گا. میں نے کہا حاکم کا جواب دینا ہے میرے بھائی، ایک خواتین کرتے ہیں نہیں کرتے وہ اس کا ذمہ ہے، جو میرا ذمہ ہے میں وہ کروں. بہرحال عبداللہ بن صبا یہودی آتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جیسے عثمان کے بارے میں کچھ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بس یہ سننا تھا, دو سچی باتیں جو سنی, دس اپنی طرف سے باتیں. مدینہ میں جب آئے تو مدینہ سے نکال دیا گیا, علم کا زمانہ تھا, وہاں کا ان کا کام چلتا تھا, مکہ کی طرف وہاں پہ علماء, وہاں سے نکالا گیا, بھاگ گیا. سوچا کہاں جاؤں. اس نے یہ فطرہ شروع میں یہ بیج بویا کہ سیدنا علی سیدنا عثمان سے بہتر ہے, خلافت سیدنا عثمان کا حق ہے, خلافت سیدنا علی کا حق عثمان کی کیوں دے دی. اتنی برائی شخص کے اندر ہے, اسے علی کی فضیلتیں دیکھے, ایک دو دس فضیلتیں بیان کر دی, اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے علی کے متعلق ہے. لوگوں باقی پریشان بھی یہ کیا ہو گیا, بعض لوگ پریشان ہوئے جو مخالف سیدنا عثمان کے, بعض لوگ نہیں یہ غلط ہے, یہاں پہ صحابہ کرام کے اتفاق اجماع ہو گیا ہے, تو کیا یہ کیسے, یہ فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. برحال تو اس شخص لوگوں کو دیکھا جو جاہل ہیں, جو نئے لوگ, جو نئے مسلمان ہوں, جو نو مسلم ہیں, کیونکہ وہ علم وہ ایسے زمانہ تھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کی طرف آ رہے تھے اور فتوحات اسلامیہ پھیلتی جا رہی تھی. بہرحال اس رخ کیا مصر کی طرف, مصر میں اسے زرخیز زمین ملی, آسانی سے اپنا وہ فتنہ اور شبہ جو ہے شبہات لوگوں کے دل میں ڈالنا شروع کیا. بعض شبہات کی وجہ سے دیکھیں شبہات کس طریقے سے پھیلتی ہیں, سبحان اللہ, لوگوں کے دل میں شبہات ڈالنا شروع کر دی. وہاں پہ ایک گروہ بنایا, پھر عراق کی طرف گیا, وہاں پر تو زمین مصر سے بھی زیادہ زرخیز, کیونکہ فتنے سارے جتنے بھی بڑے بڑے فتنے کہاں سے نکلے, عراق سے نکلے. اور اس کی جو پیشن گوئی پیارے پیغمبر صاحب خود فرما کے گئے ہیں, اشارہ کیا مشرق کی طرف, فرمایا کہ یہاں سے فتنے نکلیں گے. اور جتنے فتنے, بڑے بڑے فتنے جتنے بھی ہیں, جہمی فتنہ ہے, رافضیت کا فتنہ ہے, خوارج کا فتنہ ہے, یا اعتزال ہے, یہ سارے فتنے وہیں سے نکلے ہیں, سارے بڑے بڑے فتنے جتنے بھی امت میں. بہرحال آخر کیا نتیجہ نکلا, سید عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت. پھر دوسرا شخص آیا, تیسرا شخص سیمسن دا کرسچن. دیکھیں ایک پارسی تھا, ایک یہودی, وہ کرسچن بھی پیچھے نہ رہا. اس شخص نے کہا یار دو لفظ ہی پڑھنے ہیں اور امت میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے. رافضیت کا بیج بویا عبداللہ بن سبا یہودی نے. آج کل رافضیوں کا عقائد دیکھیں, یہودیوں سے بالکل ملتے جلتے ہیں. رافضیت و یہودیت بالکل دونوں بہنیں ہیں, ایک ماں کی پیداوار ہیں, ایک جیسے عقائد ہیں. سوسن نصرانی صاحب آئے اور دیکھا کہ لوگ اصل میں جو مسئلہ ہے تقدیر کا مسئلہ ہے, لوگوں میں پریشانی کا باعث ہے, تو اسے تقدیر کے مسئلے میں ایک شوشہ چھوڑ دیا اور تقدیر کا انکار کرنا شروع کر دیا. یہ پہلا قدم تھا قدریہ کا. تو قدریوں کا بانی کون ہے؟ ایک کرسچن ہے. یہودیوں شیعوں کا اور رافضی کا بانی کون ہے؟ یہودی ہے. اور جہمیوں کا جو بانی ہے وہ کون ہے؟ جہمیوں کا بانی بھی یہودی ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. بہرحال یہ قدری تھے. پھر قدروں کے بعد معتزلی آئے, پھر آہستہ سے فتنہ پھیل گیا. تو دین کو توڑنے کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ کیا تھا کہ باہر سے برے لوگ آئے, کلمہ پڑھا, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, داڑھی بھی رکھی, پگڑی بھی پہن لی, اور اپنے آپ کو عالم کی شکل بنا دی, اور غلط فہمی اور شبہات لوگوں کے دل میں ڈالتے رہے. جو کم علم ہے انہوں نے سمجھ لیا اور دور ہو, اور جو کم علم انہوں نے بات کو نہ سمجھا, حق کیا ہے اور باتوں کی تفریق نہ جانتے تھے, اور ان کی بات کو مانتے گئے اور ان کے گروہ میں شامل ہوتے گئے. اور جو علم والے لوگ تھے, جو علماء سے جڑے ہوئے تھے, وہ ان سے دوری اختیار کی اور ان کے متعلق لوگوں کو آگاہ بھی کرتے رہے, اور ان کی غلطیاں بھی بیان کرتے رہے. جہم بن صفوان, یہ بتاتا چلوں گا, جہم بن صفوان کو استاد ہے جعد بن درہم. جعد بن درہم جو ہے اس کا استاد ہے بیان بن سمعان. بیان بن سمعان کا استاد ہے طالوت, اور طالوت کا استاد ہے لبید بن عاصم یہودی. لبید بن عاصم کون ہے؟ یہ وہ یہودی جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا, صحیح بخاری کی روایت ہے. اب وہ یہودی جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا, اس کا بھانجا ہے طالوت یہودی, اس کا شاگرد ہے بیان بن سمعان جو بیان فرقہ کا بانی ہے. یہ باطل گمراہ کافر جس پر کفر کا فتویٰ لگایا علماء نے, یہ فرقہ بھی نکلا تھا لیکن اس وقت ختم ہو گیا الحمدللہ. اس کا شاگرد جعد بن درہم جس نے جہمیت کی بنیاد رکھی, لیکن معروف انکار صفات پر سارا اس سے معروف نہ ہوا، کیونکہ یہ جلدی ہی اس کا خاتمہ کیا گیا اور اس کی وفات سن 125 ہجری میں ہوئی، جعد بن درہم کی، اور اس کے عید الاضحیٰ کے دن، کتنا بڑا دن ہے، 10 ذو الحجہ کو خالد القصری جو کوفہ کا گورنر تھا اس نے کہا خطبے کے بعد، جمعہ کے عید کے خطبے کے بعد، اب تم لوگ جو اپنی اپنی قربانیاں کرو، میں نے اس کی قربانی کرنی ہے، اور اسے وہاں پہ ذبح کر لیا، کسے؟ جعد بن درہم کو. جعد بن درہم کا شاگرد ہے جہم بن صفوان، جس کی طرف جہم فرقہ منسوب کیا جاتا ہے، اور جہم بن صفوان نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو دیکھیں یہ بدعقیدی کہاں سے پھیلی، کیسے یہ بدعت کیسے پھیلی امت میں، ان لوگوں سے پھیلی، یہودیوں کا عقیدہ ہے یا نصارہ کا عقیدہ ہے یا پارسیوں کا عقیدہ ہے، آکے پجاروں، ان لوگوں نے مل کے، دشمن اسلام مل کے حملہ کیا، طاقت بازو کے زور سے تو کچھ نہ کر سکے، لیکن مسلمان گھروں میں اندر گھس کے مسلمان بن کر نفاق کے بنیاد پر انہوں نے وہ بگاڑا ہے جو کئی صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک بناتے 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 ابھی بھی ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان جو ہے انسان جماعت کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی. یاد رکھیں ایک گروہ ہے طائف منصور ہے کہ یاد رکھیں، باقی جو ہے جہالت کے وجہ سے سارے کے سارے وہ ان باطل گروہوں میں شامل ہوں گے. 73 فرقے کے حدیث معروف ہے، میں بار بار ذکر کرتا ہوں، 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا میرے بھائی، 72 فرقے کلمہ پڑھتے ہوئے قرآن اور سنت کی بات کرتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے راستے کو نہیں اپنایا. اور جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہے جو صحابہ کرام کے راستے کو اپنا، سلف صالحین کے راستے کو اپناتا ہے. اور اچھا جب یہ لوگ آئے، دوسری بات ذرا دیکھیں، جو برے لوگ آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں امت میں، تو انہوں نے براہ راست عوام الرسا پر بات نہیں پھیلا، ان کو جانتا کون تھا، تو یہ جو جاہل لوگ تھے ان سے دوستی کی، جن کا اثر رسوخ تھا لوگوں میں، جو طالب علم تھے اس زمانے میں، یا اپنا طالب علم کہتے تھے لیکن دور ہو گئے. اب دیکھیں جہم بن صفوان دیندار بندہ تھا، لیکن جب اس کا استاد غلط تھا جاہل نے جنہوں اس کو رد نہ کیا، اس کے راستے کو اپنایا، خود بھی گمراہ ہو گیا. اسی طرح سے دیکھیں معتزلہ کو دیکھیں آپ، واصل بن عطاء اور عمرو بن عبید، یہ لوگ، عمرو بن عبید جو ہے یہ حسن بصری کا شاگرد ہے، اور معتزلی سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اعتزال کیا، امام حسن بصری کی شاگردگی چھوڑ دی، امام صاحب بجیس کو چھوڑ دی ایک مسئلے کی وجہ سے چھوڑ دی، اور اپنا دوسرا گروہ بنا لیا، وہاں پر لوگوں کو درس، خود استاد بن گئے اور لوگوں کو درس دینا. یہ تعجب کی بات ہے، امام حسن بصری کے ہوتے ہوئے اسی مسجد میں جا کے یہ شخص ایک حلقہ بنا دیتا ہے قریب جا کے بیٹھ کے، وہ لوگ اس کی بات بھی جا کے سنتے، اس کے بھی شاگرد ہو گئے، تو سننے والے بہت ہیں. تو ایک شخص نے بدعقیدگی پھیلائی، یہودی تھا نصارا سے جو بھی تھا، اور بعض مسلمانوں نے جو اچھے تھے ظاہر تو اچھے تو اچھا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن جب علماء کی بات کو چھوڑا، سنت و جماعت کی علماء کی بات کو چھوڑا، سلف کے اقوال کو چھوڑا، ان کے منہج کو چھوڑا، تو پھر آگے کیا گمراہی کی سبب کی بات ہے؟ روسن جہالوں کو یاد رکھیں آپ، رزلٹ گمراہی ہے. تو معتزلہ سے گمراہی ہوئی، جہمیوں سے گمراہی ہوئی، اشاعرہ ماتریدیہ جتنی بھی بعد میں گروہ آتے رہے سارے گمراہ ہوتے گئے. الغرض آج صوفیوں کو دیکھیں، صوفیوں کے اندر دیکھیں، بزرگ اچھے لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں وہ سارے برے نہیں ہیں، برے نے تو اپنا شوشہ چھوڑ دیا، جو کب کسی زمانے میں پتہ نہیں، جیسے کہ سوسن نصرانی آیا تاریخ میں اس کا نام ہے، جیسے کہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے اس کا نام ہے، جیسے کہ ابو الاعلی مجوسی اس کا نام ہے، مختلف نام بھی تاریخ میں آئے ہیں، پتہ نہیں اب کون سا وہ شخص تھا جس نے صوفیت کا بوجھ، جس نے صوفیت کا بیج بویا ہے، وہ صوفی بھی نہیں جانتے سبحان اللہ. یعنی زہد تصوف کیسے بنا، کب بنا، تھا تو وہ زہد کہ دنیا کی لذتوں سے دوری، یہ اچھی بات ہے، لیکن دنیا سے ہی دوری اپنا لینا، یہ بات کہاں سے، یہ بدعت کہاں سے آئی؟ اور پھر اگر یہاں کی، اگر دنیا کے معاملات کی حد تک بات ہوتی تب بھی کوئی بات ماننے کے لیے ہوتی کس نے کسی بنیاد پر، لیکن جب بات عقیدے تک پہنچی، منہج تک پہنچی، اور اپنے اپنے عقائد کی بات کرتے، اپنے اپنے منہج کی بات کرتے ہوں، صرف دنیا کی بات نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا ہے، بدعقیدگی پھیل گئی ہے، بدعت پھیل چکی ہے. تو بعض اچھے لوگ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا یار بات تو اچھی ہے، دیکھیں کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، یار دنیا کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے کیا، دنیا کو چھوڑ دیا. اور پھر کیونکہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اکثر فقراء تھے، ہم کیوں مال کو اپنائیں، تو اچھی سوچ آہستہ آہستہ یعنی اچھی باتیں لی. پھر جو برے لوگ تو انہوں نے کہا یہ علم کیوں حاصل کرتے ہیں تم لوگ، ارے علم زیادہ ہوگا تو سوال بھی زیادہ ہوگا،
اگر بات تو ٹھیک ہے تو عمل پہ زیادہ زور دیتے ہیں, تو عمل پہ زیادہ زور دیا.
دنیا سے دوری یہاں تک, دیکھیں جب علم ہوتا تو یہ پتہ ہوتا ہے حد کیا, دنیا کو کہاں تک چھوڑ سکتے ہیں آپ. جب علم نہ رہا اور علم سے نفرت پیدا کی گئی کہ آپ نے علم کیا مسائل کا علم, ارے الجھنا ہے. نہیں نہیں, مسائل کا کیوں علم حاصل کرتے ہو؟ مسائل کا علم حاصل کرنا علماء کا کام ہے, تم عالم تھوڑی ہو. تم فضیلت کا علم جانو, فضائل کا علم کیا ہے, ہاں نماز کی کیا فضیلت ہے, روزے کی کیا فضیلت ہے, حج کی کیا فضیلت ہے, ذکر کی کیا فضیلت ہے, یہ فضیلتیں تمہارے لیے. یہ کیوں, یہ کیا یہ بات کہ نماز کے مسائل رفع دین کرو نہ کرو, سجدہ کیسے کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, یہ تو علماء کا کام ہے. لوگوں کو چھوڑو, آپ نے جو راستہ پر آئے وہ یہ فضیلت کا علم ہے. علم سے خود دور ہوئے, لوگوں کو بھی دور کیا اور دنیا سے بھی دوری اختیار کی. اور جب بات آئی پھر عقیدہ کی, تو کون سا اپنا ہے عقیدہ؟ انہوں نے دیکھا بھی عقیدہ کس کا اچھا ہے, وہ منصور ماتریدی کا اچھا ہے. یہ کہ تمہارے اندر کون سا وہ پیمانہ ہے جو حق اور باطل کی تفریق جانتا ہے؟ تم تو ہو ہی جاہل, تو ابھی علم حاصل کرنا چاہتے ہو, یا علم سے ویسے ہی دور ہو تم, تو حق اور باطل کیا پیمانہ تمہارے پاس ہے؟ علم سے تو ویسے بے رخی ہے, کیا باقی رہتا ہے؟ خواہش ہے نا, مجھے اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, ابو مسعود ماتریدی, اب حسن اشعری بھی ملتے جلتا قول ہے, یہ بھی اس کے بعد بھی ٹھیک ہے, یہ بھی لے لیتے, وہ بھی لے لیا. تو پھر فقہ کس کی لینی؟ فقہ امام ابو حنیفہ کی. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے امام ہے, سب سے بڑے امام ہیں. ارے کافی سب سے پہلے سب سے بڑے, کوئی حق و بات ہے, کوئی اور پہچان نہیں ہے. نہیں, یہ فقہ ہمارے لیے اچھی ہے, بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم برے صغیر میں اسی فقہ کو اپنائیں, تقلید واجب ہے ہمارے لیے. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر اخلاق کس کے اپنائیں؟ دیکھا گیا اخلاق صوفیوں کے اچھے ہیں, صوفیوں کے اخلاق اچھے, نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں, قادری ہیں, چشتی ہیں, یہ اخلاق اچھے ہیں. جب یہ دیکھیں لوگ اچھی سوچ لے کے آئے تھے, اچھے لوگوں کو بدلتے ہوئے برے ہونے میں کتنا دیر لگتی ہے؟ اب عمر بن عبید, واسع بن عطا, امام حسن بصری کے شاگرد تھے, اتباع التابعین میں ان کا ذکر آتا ہے میرے بھائی, امام حسن بصری کے بعد التابعین میں سے, اتباع التابعین میں سے. بعض لوگ ان کو سغار التابعین بھی کہتے ہیں, سغار التابعین, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں گمراہ ہوئے اور معتزلوں کے لیڈر سردار بنے. آج تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا عمر بن عبید واسع بن عطا معتزلہ ہے, اور معتزلے پر تقریباً 500 عالم کفر کا فتویٰ لگائے, کفر کا فتویٰ 500 عالم نے لگایا تقریباً. تو کہاں علم تھا, کہاں علم کا نور تھا, کہاں جہالت کی گمراہی اور اندھیرا, اور کہاں پر اس طریقے سے راہ راست سے ہٹ گئے. تو امت میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو عمر بن عبید واسع بن عطا کی طرح حق کو چاہتے تھے, حق کے قریب ہو کر بھی حق کو نہ اپنا سکے. کیوں؟ کیونکہ حق راستے کو نہیں اپنایا. جب تک آپ حق راستے کو نہیں اپناتے, آپ حق پر عمل بھی نہیں کر سکتے, حق تک پہنچ بھی نہیں سکتے آپ. تو عمل تو دور کی بات ہے. تو ایک تاریخی پس منظر تھا چھوٹا سا, میں چاہتا تو بعد میں تھا, لیکن سبحان اللہ جب ہم رس کی بات آئی اور شبہات کی بات آئی تو میرے مجھے رہا نہ گیا, میں نے بتا دیا سبحان اللہ. آج جو باقی اسباب ہیں, میں چاہتا تو یہ تھا کہ سارے 10 اسباب اسی نشست میں ختم کر لوں, لیکن سبحان اللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ باقی اسباب میں مکمل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سنت صالح کو روشن ہونے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.